الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو اور بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ میں نے معراج شریف کا پہلا حصہ جس کو اسراء کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا, اس کے کچھ واقعات بیان کیے تھے. آج اس کا دوسرا حصہ جسے اصلا معراج کہا جاتا ہے, تو میری خواہش یہ ہے کہ آج اسے بیان کروں. اس میں زیادہ تر واقعات ہیں لیکن بہت ساری عبرت خیز چیزیں ہیں, عبرت آموز چیزیں ہیں, سبق آموز باتیں. اس میں ہمارے غور و فکر کا سامان بھی ہے اور ہمارے لیے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا بھی. اس میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں تمام واقعات بیان کر سکوں, لیکن کوشش کروں گا کہ جو باتیں اس میں بہت ضروری ہیں کم از کم انہیں چھوڑنے نہ پائے. اور میں نے جیسے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ یہ باتیں میں بیان کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس طرح بات کو بنانے اور سنوارنے کے لیے وائزوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ بات کو بڑھایا جاتا ہے, اس طرح سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بھی, آپ کے واقعات کو بھی, آپ سے متعلق چیزوں کو بس اسی شان پہ چڑھا رکھا کہ زیب داستان کے طور پر بات کا کچھ سے کچھ بنا دینا یہ ظاہر ہے بعض طبیعتوں کا معمول ہوتا ہے, اور جن کی طبیعتوں میں افسانوی انداز غالب ہوتا ہے وہ تو اس کو بڑا اپنی بہت بڑی صلاحیت سمجھتے ہیں. لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, اللہ کے نبیوں سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ افسانہ نہیں ہوتی, وہ تو حقیقت ہوتی ہے. اس میں کسی طرح کی کمی بیشی وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا پڑے گی, اس کی تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی بڑی احتیاط سے اس میں وہ باتیں کہنی چاہیے جو کم از کم کہنے والے کی حد تک درست ہوں, تاکہ وہ اس کا جب کل کو جواب بھی دے سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے بعد میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا اور ایک سیڑھی کے ذریعے مجھے آسمان کی طرف لے کے چڑھے, اس میں چونکہ لفظ اورے جا بی مجھے چڑھایا گیا یا لے کر چڑھے, تو اسی سے اس میں اللہ کا لفظ معراج بنتا ہے, تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام معراج رکھا. اور بعض روایات میں خود معراج کا لفظ استعمال بھی ہوا, تو تب بات ایک ہی ہے. تو بلندی کی طرف چڑھنا اور زینہ اور سیڑھی چونکہ بلندی کی طرف چڑھنے کا ایک ذریعہ ہے, اس لیے اس کو معراج کہہ دیتے ہیں, سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. تو اس سیڑھی کی نسبت سے اس کا نام پڑ گیا. اب یہ کس طرح چڑھے اور اس قدر بلندیوں پر آپ چلے گئے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اسی کے حضور نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا, بس صرف یہ فرمایا کہ پہلے آسمان تک جب ہم پہنچے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے باقی کچھ دروازے ہیں, اس کو جو فصیلیں ہیں وہ مجرد خیالات نہیں ہیں. آسمان کسی مجرد تخیلی چیز کا نام نہیں ہے, میں شاعرانہ تصور نہیں ہے, بلکہ واقعتاً ایک چیز ہے, ایک مجسم چیز, ایک محسوس کی جانے والی چیز, ایک بہت بڑا جہان, ایک بہت بڑی کوئی عمارت ہے, کیا اللہ بہتر جانتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے دروازے ہوں گے اس کی فصیلیں بھی ہوں گی. اسے کہا کہ دروازے پہ جا کے دستک دی گئی, کہ وہ اتنی بڑی فصیلیں ہیں کہ جبرین بھی دروازہ کھلوائے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے, باوجود اس کے ہر جگہ پہنچ جاتے. یعنی وہاں کا نظام اور سسٹم اتنا پختہ ہے اور مستحکم ہے کہ کسی فرشتے کے لیے بلا اجازت اوپر جانے ممکن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبلی طور پر اور تکوینی طور پر یا جسم کی بات ساخت کے اعتبار سے فرشتہ اور جن ملتا جلتی مخلوق ہے. جس طرح ہر شکل اختیار کر سکتا فرشتہ جن بھی کر سکتا, جس طرح بلندیوں پر وہ بڑی آسانی سے پہنچ سکتا یہ بھی پہنچ سکتا ہے. یہ درست ہے کہ اس کی قوتیں ویسی نہیں ہوں گی, لیکن بہت ساری قوتیں اس سے ملتی جلتی ہیں. ایک غیر مری مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے جب تک یہ قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا یا ہونا شروع نہیں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, اس وقت تک فرشتوں کو تو خیر اجازت اب بھی ہے, لیکن جنات کو بھی اجازت تھی کہ وہ اگر آسمانوں پہ جانا چاہیں تو انہیں رکاوٹ کوئی نہیں تھی. اور یہ وجہ کہ ابلیس ان کا بہت بڑا جنوں کا سردار ہے, وہ فرشتوں ہی کے ساتھ رہتا تھا, انہی کے ساتھ عبادت میں مشہور رہتا تھا. اسے بعض لوگوں نے غلطی سے اس کو فرشتہ سمجھ لیا ہے, حالانکہ قرآن کی میں صاحب کہا کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا جس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی. تو قرآن کی صراحت کے بعد سارا فضولیات ہیں باقی باتیں, چاہے کوئی آدمی کچھ بھی کہتا پھرے. تو قرآن کریم نے وضاحت کی کہ وہ جن ہے اور جنوں میں سے ہے, اس کی اولاد بھی ہے, یقین وہ خود کسی کی اولاد ہوگا. اسی کو پہلا جن نہیں ہے جیسے آدم پہلے انسان ہے, اس کی صراحت قرآن کریم نے نہیں کی. بار وہ جن ہے تو وہ تو رہتا ہی آسمانوں پر تھا, تو جنات کو اجازت ہی اوپر جانے کی. اس لیے بعض دفعے کارکنان قضاء و قدر کو اللہ کی جانب سے جو احکام ملتے تھے اس کی کوئی سن کون ان کو بھی ہو جاتی تھی, کہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں قریب رہنے کی وجہ سے کوئی سن لیتے, کوئی آدھی بات سنتے آدھی نہ سنتے. اور دنیا میں جو لوگ کاہن بن کر ان کی پوجا کرتے اور ان کی مدد سے لوگوں کو بگاڑتے تھے, ان کو آ کر سنی سنائی باتوں میں اپنی باتیں شامل کر کے ان کو بتاتے تھے, اور وہ اس طرح عالم غیب ہونے کا ایک انہوں نے ترسم بنا رکھا تھا اور لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جنات کی پوجا بھی ہوتی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور قرآن کریم کا نزول ہوا, اس کے بعد جنات کا آسمانوں کے قریب جانا ممنوع قرار دے دیا گیا. خود جنات نے محسوس کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جہاں پہلے چلے جایا کرتے تھے, جب ہم اب اس کے قریب بھی جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمارا تعاقب کرتے, انگارے ہیں آ کے جو ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں اور بعض وہ ہمیں لا کے آ کے لگتے ہیں اور ہمیں زخمی کر دیتے. یہ آخر چیز کیا, یہ کیا ہو گیا آخر؟ تو تب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلا میں غالباً قرآن پڑھتے سنا, تو اس ایک یعنی ایک گروہ کو اس میں پتا چلا کہ اللہ نے اپنا ایک نبی مبعوث کیا ہے اور اب پابندی لگا دی گئی ہے کہ آسمانوں پر کوئی بھی جن نہیں جا سکتا, اب جائیں گے سب فرشتے جائیں گے. جو کہ وہ سراسر اللہ کے حکام کے پابند ہیں, وہ اس کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے. فرمایا ہم عباد مکرمون, وہ اللہ کے یہاں معزز بندے ہیں, ہیں اس کے بندے اس کے غلام, لیکن اللہ کے یہاں ان کی عزت و تکریم ہوتی ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, وہ کبھی اللہ کے حکم سے سبقت نہیں کرتے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے بڑھ کر حکم سے پہلے پوچھیں کہ فرمائیے جی کیا کہنا ہے آپ کو, یہ بھی نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون, اور وہ فقط وہ کام کرتے اس کا اللہ کا حکم ہوتا. ہر وقت ان کے سرشت میں یہ بات قدرت نے رکھی نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر چون چرا کر سکیں, ہیلو حجت کر سکیں, یہ کہہ سکیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا. بس وہ تو سراپا تعمیر ہے, ادھر سے بات آئی ادھر اس کی فوراً تعمیر ہو گئی. اور اقبال نے تو خیر شوخی دکھائی ہے اور اسی کو گویا الزام بنا دیا ایک طرح کا, لیکن وہ تو خالی شاعرانہ باتیں ہیں نا, کہ اس نے جو مکالمہ لکھا ہے جبریل اور اب ابلیس کا, تو اس میں جبریل نے کہا کہ بیوقوف آدمی تمہیں کتنی عزت حاصل تھی, تم نے محض حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اور اللہ کے حکم سے سرتابی کر کے اپنے سارے مقامات کھو دیے, یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم کیا جانے ان باتوں, گر کبھی فرصت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو, اور میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, تجھے کیا پتا ان باتوں, کہ تو تو جانتا ہی نہیں کہ سرتابی میں بھی ایک مزہ ہے, حکم عدولی میں بھی ایک مزہ ہے, اس میں آدمی کے شہوات کو آدمی کے عزت نفس کو غذا ملتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر وقت سر جھکائے رکھنا جس طرح اس میں ایک بندگی کا مزہ ہے, اسے سر اٹھائے رکھنا اس میں بھی ایک مزہ ہے. پر یہ ایک فضول باتیں ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ جبرین بھی نہیں جا سکتے تھے وہاں اللہ کے حکم کے بغیر, تو انہیں جب دروازہ کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا یا آواز دی اندر سے, جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی جو ظاہر ہے کہ چوکی دار اور پہرے دار اور پاسبان ہوگا, اسے اندر سے پوچھا من علی الباب, کون ہے دروازے پر؟ ہے جبرین نے کہا کہ میں ہوں, میں جبرین ہوں. کہا تمہارے ساتھ بھی ہے کوئی؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کی روایات ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو تماشا ہماری یہاں بنایا گیا ہے مختلف مضامین میں اور مختلف واعظان کرام, کہ سارے ساتوں آسمانوں کو حکم دے دیا گیا, حوروں کو کہا تم سجدہ کرو آج اتنی کر سکتی, جنت سجا دی گئی, ساری کائنات کو سجایا گیا کہ آج ہمارا محبوب آ رہا. یعنی پڑھے لکھے لوگوں ذرا تصور کرو, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھی ہیں؟ کبھی نہیں پڑھی تو پڑھ کے دیکھ لیجیے. حضور کی راتوں کی نمازوں کی تفصیلات پڑھی؟ حضور کو بارگاہ ازدی میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا؟ آپ کے آنسو سے بہنے والے, آنکھوں سے بہنے والے آنسو بعض بار زخم کر دیا کرتے تھے رخساروں پر, یہ حالات آپ نے پڑھے؟ اور اس وقت اللہ کے رسول کس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا؟ اپنے معبود برحق کے سامنے. اور یہ روزانہ کا معمول تھا, روزانہ کھڑے ہو کر اس کے سامنے روتا اور دعائیں مانگتا تھا, ہر بات کی توفیق مانگتا تھا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ رویا کرتا ہے محب اپنے محبوب کے سامنے یا محبوب محب کے سامنے؟ یعنی یہ دنیا بھر کا ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ آجزی کرنا اور عاجز سے عاجز ہو کر اپنی بات کہنا, بلکہ بات کہنے کا حوصلہ بھی نہ کرنا, اور یہ تصور اور یہ دعائیں کرتے رہنا کہ کاش مجھ سے میرا محبوب پوچھ ہی لے کہ تیرے منہ میں زبان ہے تم بھی تو کچھ کہو نا, لیکن زبان ہوتے ہوئے کہنے کا حوصلہ نہ کرنا, یہ محب کی عاشق کی یہ ادائیں ہیں, یہ محبوب کی نہیں ہے. محبوب تو مسکرا کے بھی دیکھ لے تو محب کے گھر میں شادی آنے بچ جاتے ہیں. ایسے تو کہا امیر درد نہیں کہا تھا کہ کچھ تو پوچھو, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے, ہم بھی تمہارے چاہنے والے ہیں, کبھی اتنا پوچھ لو کہ آخر تم آتے جاتے کیوں. میں یہ صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا محبوب ہے تمام مخلوق خدا کا، اور اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے محبوب کو یاد رکھ کرتے ہیں اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صرف محبوب ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے انسانوں کا بلکہ مخلوق تمام مخلوقات کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کی محبت اسے پسند آ جاتی ہے نا، پھر وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت اس طرح کی ادائیں نہیں ہے، اس کی محبت کسی کو نواز دینا ہے۔ یہ ممکن ہے میری بات آپ کو پسند نہ آئے، لیکن میں کیا کروں، میں اس لحاظ سے بڑا پریشان ہوں کہ آخر ہم یہ کیا سمجھایا جا رہا اور اللہ کی کیا شان بنائی جا رہی۔ دیکھیے نا، اگر بادشاہ کسی اپنے درباری کو راضی کرتا ہے، اس کی رضا وہ نہیں ہوتی جو غلام اپنے آقا کو راضی کرتا تو وہ ہوتی، لیکن کہتے دونوں کو رضا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیغمبروں کو بارگاہ ازدی میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کی اداؤں کی پرواہ کی جاتی ہے، لیکن اصل جو مقام ہے اللہ کا وہ اتنا برتر مقام ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب ہم حضور کو نمازوں میں دیکھتے۔ یہ جو ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع کا حکم دیا گیا ہے، یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونا ہے نا، عارضی کرنی ہے، اور اس کا پیکر کون ہے اس خشوع خضوع کا، اس کی کامل تصویر کون ہے؟ اگر ہم جاننا چاہیں خشوع خضوع ہوتا کیا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں جب یہ پڑھا کہ انہا لکبیرت الا علی الخاشعین، نماز بڑی مشکل ہے پڑھنا اس کا، لیکن خاشعین کے لیے کوئی مشکل نہیں، جن کو خشوع کی دولت مل جاتی۔ کہا ہمیں کوئی سمجھ نہ آئی کہ خاشعین کیا ہوتے، یا یہ کہا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں خشوع خضوع کیا ہوتا۔ کہا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب رات کی نمازوں میں، نفلوں میں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بارگاہ ازدی میں کھڑے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس طرح آواز آ رہی تھی سینے سے کہ غلیل مرجل، جیسے ہنڈیا ابلتی، ہنڈیا ابلتی ہے، چکی چلتی ہے، تو اس سے اس طرح آواز آتی ہے کہ کچھ نکل جانا چاہتا جس کو آدمی روکتا، یعنی یوں معلوم ہوتا کہ محبت میں پیغمبر پھٹ جانا چاہتا، وہ پگھل جانا چاہتا اس کے دربار میں، لیکن اپنے آپ کو روکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں آنے والی انسانیت کا نمائندہ ہوں اور اس کے لیے مثال ہوں، اگر میں اس حد تک پہنچ جاؤں گا تو یہ کیا کرے گا پچھلے آنے والے۔ اس لیے میں جو واقعات بیان کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ بخاری اور مسلم نے یہی کچھ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہا گیا کہ دروازہ کھولو، پوچھا گیا کون ہے، کہا میں جبرین ہوں، کہا تمہارے ساتھ بھی ہے کوئی، کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے، اب ذرا اندازہ کریں آپ، کہا انہیں بلایا گیا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہاں بلایا گیا، تب دروازہ کھولا گیا۔ اب دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان میں حضور داخل ہوئے، ارما کہ سب سے پہلے میری ملاقات جس عظیم ذات سے کروائی گئی، وہ شکل و صورت میں جتنا خوبصورت انسان ہو سکتا، جتنا اپنے نقصت میں متناسب اعضاء ہو سکتا، متناسب اعضاء، جتنا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو ویسا ہونا چاہیے، کعب اس کی مکمل تصویر تھے، وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی جیسے آدمی کسی آدمی کو دیکھے نا تو بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن آدمی خیال کرتا ہے کاش اس کے کان اتنے بڑے نہ ہوتے، کاش اس کی ناک اتنی اونچی نہ ہوتی، کاش کا سر اتنا بڑا نہ ہوتا، کاش اس کے جسم میں تناسب ہوتا، کاش اس کا جسم بڑا گورا ہے، اس میں کہیں ڈورے بھی ہوتے سرخی کے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت آدمی آپ تلاش کر لیں، اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمزوری ضرور دکھائی دے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ مکمل نمونہ نہیں ہے حسن کا، جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایسی ابو ایوب انصاری جو زہرا کے جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے شعرا میں، انہوں نے جو شعر کہا میرے خیال میں وہ لاجواب ہے، جیسا شعر شاید ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا تھا خلقت مبرم من کل عیب، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک شعر کہا وہ احسن من کلم ترقت تو عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء، کہا میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے تو اس سے خوبصورت میں نے کوئی نہیں دیکھا آج تک، اور کسی عورت نے تو اس سے خوبصورت بچہ جنا نہیں ہے زیادہ. اور دوسرا شعر کہا کہا خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہا تو اس طرح بے عیب پیدا کیا گیا کہ تیرے نقصہ میں، تیرے جسم جسمانی تناسب میں، تیرے رنگ و روغن میں، کسی بات میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس طرح پیدا کیا گیا جیسے تو چاہتا تھا، یعنی تجھے لگتا ہے پوچھ پوچھ کے بنایا گیا کہ قدرت تجھے پوچھتی رہی ہے کہ بتا تجھے کیسے بنا. حضور کو غالباً خود بھی اس کا احساس تھا، اس لیے حضور کے ایک دعا ہے، آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ جیسے تک تو نے میرا جسم خوبصورت بنایا ہے ایسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا، وہ بھی کسی کوئی کمزوری نہ ہونی چاہیے اسے. تو اس طرح جو مکمل نمونہ ہے انسان کی خوبصورتی کا وہ ظاہرہ کا آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے اللہ نے دست قدرت سے بنایا تھا. وہ تشریف فرما تھے تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ابا جان ہیں، آپ کے بابا حضرت آدم، جد امجد ہیں آپ کے. حضور فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور دائیں بائیں کے پرچھائیں سی تھی لہراتی ہوئی. تو میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کیا ماجرا؟ کہنے لگے دائیں طرف کی جتنی روحیں ہیں یہ جنت میں جائیں گی، یہ اہل جنت کی روحیں، اور بائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والی. اب ظاہر ہے یہ باپ تو سب کی ہے نا، تو جن کو باپ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ماشاءاللہ لائق فائق ہوں گے، ان کو دیکھ کے تو مسکراتا ہے، اور جن کے بارے میں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ علامتیں ہیں، ان کی خاص علامتیں ہوں گی جو جہنم میں جانے والے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو جاتا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں مجھے تفصیلی مطالعے کا موقع دیا گیا، مختلف جگہ لے جایا گیا، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی دکھایا گیا. اب جو حضور نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں ان میں سے چند کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، ایک زور سے پتھر سر پہ پڑتا، پتھر پھٹ جاتا ہے سر، وہ پتھر اٹھانے والا پتھر اٹھا کے جب واپس آتا ہے تو سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر آ کر مارتا ہے اسے اور پھر پھاڑ دیتا. یہی عمل ہے جو جاری ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں دہشت زدہ سا ہو گیا، میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ، عرض کیا حضور یہ وہ بے نماز ہیں جن کی نیند صبح کی نماز کے لیے ان کو اٹھنے نہیں دیتی. یا آپ دیکھ لیجیے جو اپنی نماز میں دھت پڑے رہتے ہیں، یعنی اپنی نیند میں دھت، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اور غفلت ان کی جان نہیں چھوڑتی، سوچ لیجیے کل کو انجام ان کا کیا ہونے والا. یہ ان کا انجام آپ کو دکھایا گیا، ظاہری آپ کی امت کے لوگ. اقبال نے اس لیے، وہ قرآن اس قرآن و سنت کا طالب علم تو تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گرا، صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. جس کا شکوا کا جواب شکوا کا شعر ہے، اللہ کی طرف سے اس نے کہا کہ کس قدر تم پہ گرا، صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اور بزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. پتہ نہیں ایک بار یوں تو پی ایچ ڈی تھا اور انگلینڈ میں برسا برس گزار کے آیا تھا، اور وہاں کے بڑے بڑے فلسفیوں سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، اور اس میں سب کچھ دیکھا تھا، اس کے اندر اتر کبھی دیکھا تھا تہذیب مغرب کی، لیکن اس نے اپنی قوم کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ لوگوں اپنے حال سے باہر نکلو، روشنی کا زمانہ تمہارے انتظار میں ہے، تم اعتدال کا راستہ اختیار کر ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. جو راستہ اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے خدا نے اسے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ وہ تو دیکھو کسے رجٹ واقع ہوئے اپنے خیالات میں، وہ کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، روشن خیالی سے نہیں ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں آپس کی جذب اور کشن نکل جائے، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، تو پھر دستارے آپ سے ٹکرائیں گے، ان کو جذب سے کلند کشن سے کلند تھام رکھا، حضور اور آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن نے چیتھڑے پہن رکھے، آگے پیچھے سے ننگے ہو رہے ہیں اور گھات چل رہے ہیں، پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے تھے اور حرام کھایا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، رشوت لے رہے کے کھاتے تھے۔ حضور ماتا میں اور آگے بڑھا، میں نے ایک حیرت انگیز بات دیکھی، ایک بیوقوف آدمی کو دیکھا کہ اس کے سر پر ایک گٹھا اٹھایا ہوا ہے لکڑیوں کا، اور وہ اس قدر وزنی ہے کہ اس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی بلکہ ٹوٹی جا رہی ہے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس سے کچھ وزن کم کرنے کی لکڑی کھینچے، وہ جہاں بھی اس کو لکڑی ملتی ہے وہ اٹھا کے اور اس میں شامل کر لیتا، یعنی وزن بڑھا لیتا۔ کہا میں نے حیران ہو کر جبریل سے کہا یہ کیسا احمق آدمی ہے کہ دیکھو پہلا تو وزن سے اٹھایا نہیں جا رہا، یہ اس میں اضافہ کیوں کر رہا، اس کو اتنی عقل نہیں کہ اس میں سے کچھ وزن کم کر دے؟ حضرت جبریل نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بڑی بڑی ذمہ داریاں دے گا، ان کو عہدہ و اقتدار بخشے گا، منصب بخشے گا، لیکن اس کی ذمہ داریاں ان سے اٹھائی نہیں جائیں گی۔ اب بجائے اس کے کہ ان منصب ان مناسب کی ذمہ داریوں کو کم کریں اور معذرت کریں کہ جناب میں نہیں کر سکتا، کسی اور کو بھی اس میں شریک کیجیے یا اور کسی کے حوالے کیجیے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جہاں ٹوپی ایک میرے سر پر ہے ایک ٹوپی میں اور پہن لوں، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں نا اسل کا دوسری کرسی پر چڑھ جاؤں، میرے پاس اگر ایک وزارت ہے میں دو چار وزارتیں اور سنبھال لوں، بیوروکریسی کے کسی بڑے آدمی سے مل کے دیکھ لیجیے ان میں آپ کو ایسے ہی پاگل دکھائی دیں گے کہ ملک و ملت کی جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے شاید آپ کو ایسا آدمی مل جائے جو واقعی ان ذمہ داریوں کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر ادا کر رہا اور وہ واقعی اس کا حق ادا کر رہا، اور مزید اگر اسے کہا جائے کہ تم یہ ذمہ داری لے لو تو کبھی لینے کو تیار نہ ہو، اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے تو سمجھ لیجیے اپنے زمانے کا ولی ہے، لیکن ایسا آدمی آپ کو شاید کبھی نہیں ملے گا، لیکن ایسے آپ کو بے شمار ملیں گے کہ جو وزارت نہیں چلا سکتے وزارت کی خواہش میں گھوم رہے ہیں، جو کسی عہدے کے لائق نہیں ہے لیکن عہدہ تلاش کرنے کی فکر میں، ہر آدمی کون ہی مار کے آگے نکل جانا چاہتا، ہر شخص کو یہ سودا ہے کہ میں اسمبلی میں کسی نہ کسی نے پہنچ جاؤں، سینٹ میں پہنچ جاؤں، حالانکہ اس بیچارے کو اپنے گھر میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے لیکن وہاں وہ ہماری نمائندگی کرنے کی فکر میں۔ دیکھیے کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے آپ کی امت میں جو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے، اس لیے حضور فرماتے تھے کہ لوگوں تمہیں جس کو عہدہ و منصب دیا گیا اس کو کند چھری سے ذبح کیا گیا، یعنی تیز چھری سے بھی نہیں، یعنی اقتدار تو چھری ہے جس سے ذبح کیا جاتا آدمی، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ کند چھری سے ذبح کرنے والی بات ہے، یعنی انتہائی تکلیف دے عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ کاش مجھے یہ پتا چلتا کہ یہ ذمہ داری کو اور سنبھال سکتا میرے علاوہ تو میں کبھی اس خلافت کو قبول نہیں کرتا، اس بجائے اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ تم سمندر کی سلیں توڑ توڑ کر سمندر میں پھینکتے رہو تو کہا یہ تکلیف دے ڈیوٹی میں لے لیتا، لیکن یہ ذمہ داری میں کبھی نہ سنبھالتا، لیکن سنبھالی تب جب حضور نے اس کے اشارے بھی فرمائے تھے اور میں سمجھ گیا کہ میرے سوائے ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں، اور جس طرح ذمہ داری اٹھائی وہ آپ جانتے ہیں، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جس طرح خلافہ راشدین نے خلافت کا کام کیا ہے آج اگر کسی کو انہی شرائط پہ کہا جائے کہ پورے ملک و ملت کی ذمہ داری تمہارے حوالے کرتے ہیں اور تمہیں انہی اسی طرح اختیارات دیتے ہیں تو یقین جانو اس طرح کی شرائط کے ساتھ وہ کبھی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی پاگل ہے کہ لوگ تو زرق برق لباس پہنے اور وہ بارہ بارہ پیبند زدہ کپڑا پہنے اور ہو سب سے بڑا حکمران. اس کو حکیم صاحب اگر یہ کہیں کہ تم بیمار ہو تمہیں شہد کھانا چاہیے, وہ کہے جناب میرے پاس تو پیسے نہیں, البتہ میں شورا سے پوچھوں گا. اور زہر کے وقت چونکہ وہ لوگ سارے آتے تھے تو ان سے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ لوگ حکیم صاحب اور یہ شہد کے لیے کہتے ہیں, میں تو زہرہ خرید نہیں سکتا لیکن بیت المال میں موجود ہے, اگر اجازت دو تو چونکہ تمہارا مال ہے تمہاری اجازت سے میں اس میں سے کچھ لے سکتا. مجھے بتاؤ کہ ان شرائط کے ساتھ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ پھر حضور اور آگے بڑھے, آپ نے دیکھا کہ ایک اور بیوقوف آدمی, بلکہ بیوقوف آدمی کیا, آپ نے دیکھا ایک بیل ہے جو ایک پتھر سے ایک چٹان سے نکلا, ایک چٹان پھٹی اس سے ایک بیل نکلا. اب وہ چکر کاٹ کر دوبارہ آیا اور وہ مار رہا زور زور سے سر اس چٹان پر, اور چٹان جہاں سے وہ نکلا تھا وہ سوراخ بند ہو گیا. اب وہ دوبارہ اس کے اندر گھسنا چاہتا لیکن گھسے کیسے؟ حضور نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کس کی تمثیل ہے, کہ جہاں سے نکلا آیا وہ سوراخ بند ہو گیا, اب یہ دوبارہ جا تو سکتا نہیں, یہ کوشش کر رہا. فرمایا یہ وہ آدمی ہے کوئی فتنہ پردازی والی کو بات کہتا ہے اور جب اسے فتنہ نکلتا ہوا چھوٹتا ہوا دیکھتا ہے تب اس کے احساس ہوتا ہے کہ ہے میں نے یہ کیا کہہ دیا, پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ بات اپنی واپس لے لے. تو حضور فرماتے ہیں جس طرح یہ بیل دوبارہ اس سوراخ میں نہیں جا سکتا, اس طرح منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی دوبارہ نہیں آیا کرتی. اسی آدمی کو اپنی زبان کی نگرانی کرنی ہوگی اگر اس نے کل کو اللہ کو جواب دینا, اور جو آدمی اپنی زبان کی نگرانی نہیں کرتا وہ اس کے جیسے اس بیل جیسا بیوقوف. اور ہماری اسمبلیوں نے بلکہ ہماری تہذیب نے عجیب کھلی چھٹی دی, وہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعے ملک کے مفادات کے لیے انتہائی مہلک ہوتی, بعض وقت ملک کی سیکرٹس کو افشا کر دیا جاتا. میں مثال نہیں دینا چاہتا کہ کیسی کیسی باتیں بعض بعض اسمبلیوں میں ہوتی ہیں, اور جب اس پر کوئی آدمی توجہ دلاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سپیکر صاحب آرام سے فرماتے ہیں کہ انہیں ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے. وہ ریکارڈ سے حذف ہونے کے بعد کیا فضا سے ختم ہو جائیں گی؟ لوگوں کے علم میں آ چکی ہیں کہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور ہم جب کسی کی بےعزتی کرتے ہیں نا تو ظاہر اس کا دل تو دکھا, جو ہونا تھا ہو گیا, بڑے آرام سے اسے کہتے ہیں جناب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کبھی الفاظ بھی واپس ہوتے ہیں. یعنی یہ ہم نے مہذب لوگ لیے طریقے اختیار کر لیے ہیں, یہ بالکل اس بیل سے نکلے ہوئے طریقے. حال دل جب کہہ چکے تو پھر پشیمانی ہوئی, بات اپنے منہ سے نکلی اور بیگانی ہوئی. جب اپنے منہ سے بات نکل جاتی ہے اب وہ بات دوسرے کی, آپ کی کہاں, آپ اسے کیسے واپس لے لیں گے؟ حضور اور آگے بڑھے, آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ بڑے ہوئے ہیں اونٹوں کی طرح اور وہ لکڑیاں چبا رہے, لکڑیاں کھا رہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے اور جن کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی جو ہم نگل رہے ہیں. قرآن کریم نے صاف کہا تھا یہ انگارے ہیں جو تم نگلتے ہیں, لیکن ان کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی. یہ آج ان کو وہ سزا دی گئی ہے کہ تمہیں زندگی میں اگر حلال مال کھا پسند نہیں آیا آج پھر کھاؤ یہ لکڑیاں چلو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس ایک طرف تو قسم قسم کی نعمتیں پڑی ہوئی, بڑی تر و تازہ طیب نعمتیں, اور دوسرا سڑی ہوئی بسی ہوئی نعمتیں جن سے دور ہی سے تعفن پھوٹ رہا اور آدمی اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتا, لیکن وہ کھا رہے ہیں متعفن چیزیں اور وہ جو پاکیزہ نعمتیں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. حضور نے پوچھا ابو یہ کون لوگ؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بیویاں دی لیکن انہوں نے اپنی بیویوں سے کچھ کام کوئی تعلق رکھنے کی بجائے اپنی جنسی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کیا. اس سے جن عورتوں کو اللہ نے شوہر دیے ان کا ناجائز طریقہ استعمال کیا, یعنی اللہ نے ان کو طیب طریقہ اختیار کرنے کا موقع دیا تھا, اس کے شوہر ہیں, اس کی بیویاں ہیں, یہ حلال اور طیب جو راستہ تھا جس سے وہ اپنی جنسی ضرور پوری کر سکتے تھے, لیکن جب دنیا میں انہیں اس طرح حرام طریقہ اختیار کیا, یہ اس کی مثال. اور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں دیکھی. اتنے میں ایک فرشتہ ملا, اس سے پہلے بھی کئی فرشتے ملے, انہیں سلام کیا, بڑے ادب و احترام سے پیش آئے. وہ فرشتہ ملا تو اس کی تیوریاں چڑی ہوئی تھی, سلام بھی کہا تو بڑے روکھے پھیکے انداز میں. تو حضور نے پوچھا کہ ان صاحب کی برہمی کا سبب کیا, باقی تو سب بڑے عزت سے ملے اور بڑی محبت سے. تو جبریل نے کہا حضور ان کے پاس نرمی, ملائمت اور عزت اور محبت کہاں, یہ تو جہنم کا داروغہ ہے, یہ تو ایسا ہی رہے گا. اس کو نرم بنایا جاتا جہنم کا داروغہ, داروغہ کیسے ہوتا ہی. چنانچہ اس حوالے سے حضور نے خواہش ظاہر کی کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتا. آپ کی نظروں کے سامنے پردہ ہٹا دیا گیا, آپ نے پہلے جنت دیکھی اور فرمایا اس میں مسلمانوں اور مومنوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جن کو کبھی کسی کان نے نہیں سنا, اور جن کا تصور بھی کبھی کسی دل میں نہیں گزرا. یہ تین باتیں فرمائی کہ تم کبھی ایسی نعمتوں کا تصور بھی کرنا چاہو تو تمہارا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تم اگر وہاں جو کچھ آوازیں خوبصورت سنو گے, اگر آج تم اپنی سماعت کے راستے سے کہیں تلاش کرنا چاہو نہیں کر سکو گے. اس کے بعد حضور کے سامنے جہنم کھول دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ہیبت, اس کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر اس قدر سراسیما ہوا کہ بے ساختہ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو محفوظ رکھ. اور عورتوں سے خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ عورتوں میں نے تمہیں اس میں کثرت سے دیکھا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کی دو وجہ بیان فرمائی. فرمایا ایک تو یہ کہ تمہارے شوہر چاہے تمہارے لیے زندگی نچوڑ ڈالے, تم کبھی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوتی, تم جب بھی کرو گی ناشکری کرو گی کہ تو نے میں لیے کیا کی, حالانکہ ساری زندگی اس کی فرمائشیں پوری کرتے گزر جاتی. اور دوسرا فرمایا کہ میں نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے جو کپڑے پہن کے بھی ننگی تھی, یعنی اتنے تنگ, اتنے باریک کپڑے, اور سر ننگا, سینہ کھلا, باہیں کھلی, پیٹ آدھا ننگا. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے کی جاہلیت میں بھی شاید اتنا گمارپن نہیں آیا تھا. حضور نے کہا وہ کپڑے پہنے ہونے کے پہننے کے باوجود بھی ننگی دکھائی دے رہی تھی, اس وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا. اب عورت کو یہ کون سمجھائے کہ تجھے اللہ نے عزت و حرمت بخشی تھی. عورت تو کہتے ہیں ڈھانپنے کی چیز کو, یا اس کا نام مستورہ ہے, مستور بھی کہتے ہیں اسے چھپانے کی چیز کو. لیکن ہم نے نہ جانے یہ کہاں سے تصور لے لیا ہے, سخت سردیوں میں پورا مغرب اپنے کانوں بھی بند کر کے رکھتا ہے, وہ پہنتا ہے, یہ ٹائی لگاتا ہے, لیکن عورتیں سب بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہماری کم از کم پنڈلیوں تک ہماری ٹانگیں ننگی. یعنی ایسا بے وقوف بنایا ہے مغرب کہ اپنی عورت صرف اپنی آنکھیں سہکانے کے لیے اور صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی آزادی کا نام دے دے کر ایسا الو بنایا اسے کہ اس کو اپنی یعنی آپ کہنا چاہیے کہ اپنی آزادی سے بھی دستبردار کرا دی. جس کو وہ آزادی کہتی وہ آزادی کہاں. خیر یہ موضوع الگ ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. حضور فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پہ گیا, دوسرے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ حلیہ بیان فرمایا, اور اس لیے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور کہا ان کو پہچان لینا, اپنی نسلوں کو بتا کے جانا کہ وہ کیسے. فرمایا وہ گورے چٹے رنگ کے آدمی ہیں, سرخیاں ان کے رنگ میں, उनके बाल बिल्कुल सीधे हैं और इतने चमकीले हैं कि यूं लगता है जैसे अभी गुसल करके निकले हैं, पानी टपकता हुआ महसूस होता है। दो जर्द या दो सुर्ख चादरों में मलबूस होंगे जब तशरीफ लाएंगे, म्याना कामत है दरमियाने कामत के। और उस जमाने के मशहूर ताबी गुजरे हैं, ना मशहूर साहबी, कहा उरवा इब्ने मसूद से उनकी शक्ल मिलती जुलती। इसके बाद अब अगले आसमान पर गए, भागा तीसरे आसमान पर, मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और कहा ये यूसुफ अल्लाह के वो नबी हैं जिनको हुसन और जमाल में पूरी दुनिया में से निसफ हुसन अता फरमाया गया, आधा हुसन उन अकेले को दिया गया और आधा हुसन सारी दुनिया को, इस कदर हसीन और जमील पैदा फरमाया। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, पांचवें पर हज हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पर हज मूसा अलैहिस्सलाम से। हज मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि उनका रंग गंदमी है, लंबे कद के आदमी हैं, पतले दुबले हैं, चेहरे पर जलाल बरसता है, जलाल है तबीयत, उनके बारे गुंगुरियारे बल्कि उलझे हुए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो कहा मां मैंने एक बहुत बड़ा महल देखा, बहुत बड़ा महल जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, यह असल में किबला है अहले आसमान का, जैसे हमारा किबला बैतुल बैतुल्ला है, वो बैतुल मामूर आसमानों वालों का किबला है। और हुजूर फरमाते हैं कि अगर उसे नीचे उतारा जाए तो वो बैतुल्ला की छत पर उतरेगा और अगर इसका खाद ऊपर खींचा जाए तो ये जाकर उसके सहन से टकराएगा। बिल्कुल दोनों एक दूसरे की सीध में है। तो मालूम होता है जमीन से बैतुल मामूर तक, आलम मकान तक, अल्लाह ने तमाम मखलूकात को जो किबला दिए हैं, किबले दिए हैं, वो असलन एक ही किबला है, चाहे उनके नाम मुख्तलिफ हो, चाहे वो लोगों को दिखाई दे न दे। इस तरह हम फिजा में जब जाते हैं वहां तो कोई किबला दिखाई नहीं देता, लेकिन हकीकत में यह एक ही किबला है जो बैतुल मामूर तक ऊपर इसका खत खींचा गया है। इसलिए जहां भी कुछ आएगा, रास्ते में उड़ता हुआ भी नमाज पढ़े तो मुंह उसी जेहत को करेगा, वो किबला मौजूद है, हमें दिखाई नहीं देता। कहां वहां एक साहब को मैंने देखा कि बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे, हज जिब्रील मुझे लेकर उनकी तरफ बढ़े तो उठे, बाकी जितने साहब मुझे अंबिया कराम रास्ते में मिले थे हर एक ने मुझे भाई कहकर पुकारा, अल अखुल अजीज, अजीज भाई कहकर। लेकिन जब ये शख्स उठे, ये साहब उठे, तो उन्होंने मुझे बेटा कहकर पुकारा, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और कहा उनकी शक्ल तुम्हारे साहिब से मिलती थी, यानी अपने आप से फरमाए कि वह मेरे हम शक्ल थे। तो जाहिर है उनको तो गैर मामूली खुशी हुई होगी आपसे मुलाकात। इसके बाद मैं और आगे बढ़ा, उसके करीब ही तो वहां एक दरख्त देखा मैंने जिसके कदो कामत का, जिसकी वसत का कोई आदमी अंदाजा नहीं कर सकता कि वो कहां तक फैला हुआ था। कहा यूं लगता था उसने पूरी कायनात को घेर रखा, उसके पत्ते कहां तक फैले हुए थे कोई अंदाजा नहीं होता था। उसको बेरी का दरख्त कहा गया है, सिदरा अरबी जबान में बेरी को कहते हैं, उसका नाम है सदतुल मुंतहा, इस कायनात के आखिर आखिरी जगह पर बेरी का दरख्त। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उसके पत्तों का रंग क्या था, इसलिए कि उस पर शान इलाही बरस रही थी, तजल्लियात का हुजूम हो रहा था और मुसलसल तजल्लियात और अनवार के बरसने की वजह से हर लम्हा उसके रंग में तब्दीली आ रही थी और ऐसी नारंगी थी उसमें कि ना आदमी उसके हुस्न की तस्वीर खींच सकता है और ना ये बता सकता कि उसका असर रंग है क्या। और हर पत्ते के साथ लगता था कि शायद एक फरिश्ता लटका हुआ, यानी मालूम होता फरिश्ते उसके साथ वाबस्ता थे, उनकी अपनी को ड्यूटियां हों। और यह बैतुल मामूर इतना बड़ा अल्लाह का घर है कि हुजूर फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील ने बताया कि यहां एक मौके पर एक दिन में 70,000 फरिश्ते को इजाजत होती है आने की और वो आखिर यहां इबादत करता और वो 70,000 वापस जाता, दूसरा 70,000 आ जाता। जैसे हम यहां देखते हैं बैतुल्ला में کہ طواف کرنے والوں میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا. کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کو حاجی کہ میں گیا ہوں تو وہاں خالی پڑا تھا, گھر کو طواف کرنے والا نہیں تھا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہاں بھی بیت المعمور کا طواف اور عبادت کرنے والوں میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا. اور حضور فرماتے ہیں تم اس سے اندازہ کرو کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی کہ جن کو پہلے دن جب فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے, بیت المعمور تو اس سے پہلے بنایا گیا, جب فرشتوں کو پیدا کیا پروردگار نے تو جن کو پہلے دن 70,000 کی تعداد میں وہاں آنے کا موقع ملا تھا, دوبارہ باری ان کی آج تک نہیں آئی. کون اندازہ کرے اس کی کائنات کی وسعتوں کا. کہا وہاں جب جبریل اپنی اصلی حالت میں مجھے ملے, جس کو قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. سدرت المنتہا کے پاس جبریل کو حضور نے دوسری مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ دیکھا تھا مکہ معظمہ میں جیاد محلے میں, کہ حضور جیاد محلے میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک اوپر سے آواز, آپ نے آواز سنی تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کے کنارے پر ایک کرسی پر جبریل بیٹھے ہیں اور ان کے پروں کا حال یہ ہے کہ انہیں پورے آسمان کو گھیرا ہوا. تو زارہ وسلم حضور کو دکھائی دے رہے تھے اور تو کسی کو نہیں. پھر وہ اترنے لگے اور اترتے حضور کے قریب آ گئے. تو وہاں کہتے ہیں دوسری مرتبہ میں نے ان کو دیکھا ان کے اصلی حال میں. انہوں نے دکھایا کہ اندازہ کر لیں آپ کہ میں کتنا بڑا جسم رکھتا ہوں, اللہ نے مجھے کتنی بڑی قوت عطا کی ہے, لیکن اس سب کے باوجود اب آگے آپ اکیلے جائیں گے, میں نہیں جا سکتا. یعنی اپنی پوری قوت کا اظہار, پورے جسم کا اظہار یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آگے جانے کی مجھ میں قوت نہیں ہے یا کسی طرح بھی میں قوت میں کمی محسوس کرتا ہوں. میں سب سے کمی ہوں اللہ کی مخلوقات میں, لیکن اس سے آگے بڑھنا, مکان یہاں ختم ہو گیا, کائنات ختم ہو گئی, اس کے بعد عالم لا مکان ہے, اس کے آگے بارگاہ رب العزت ہے, اس کو ہم کبھی نہیں دیکھ سکے آج تک, وہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں. ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم آگے بڑھیں. شیخ سعدی خود اللہ کے ولی گزرے ہیں, انہوں نے جانے کیسے جذب کے عالم میں یہ بات کہی کہ جب انہوں نے کہا حضور اب آگے تنہا آپ جائیں گے, میں آپ کا ساتھ نہیں جا سکتا, تو حضور نے بڑی شکایت کرتے ہوئے کہا چندر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی, کہ جبریل تو نے دوستی میں مجھے اب تک مخلص پایا, میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا, تو کہاں سے مجھے لے کے آیا, میں نے تو کہیں نہیں عذر کیا کہ میں نہیں جاتا, یا میں ادھر نہیں جاتا میں ادھر نہیں جاتا, جب تو نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو اب میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہا, انعام سے صحبت چراتا آفتی, اپنی انعام مجھ سے کیوں چھوڑا رہا. تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بے سوزت پرم, اگر میں ایک بال کے برابر بھی حضور آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلیات سے میں بھسم ہو کے رہ جاؤں گا, میں جل جاؤں گا, آگے بڑھنا میرا کام نہیں. میں نوری ہوں آپ خاکی ہیں, خاکی آگے نہیں جا سکتے, لیکن آپ اللہ کے نبی بھی ہیں, آپ اللہ کے رسول بھی ہیں, آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں, آپ کو اللہ نے حبیب اللہ کا مقام عطا فرمایا. یعنی یہ آگے ایک مقام ہے خاص, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا مقام عطا فرمایا تھا, خلیل اللہ بنایا تھا, یہ ان کا اعزاز تھا, حضور کا اعزاز حبیب اللہ ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اصل ان سب کے محبوب وہ اللہ کی ذات ہے. انہوں نے نوازا ہے اپنے پیغمبروں کو, تو کسی کو خلت کا مرتبہ دے دیا, کسی کو محبت کا مرتبہ دے دیا. کہا چونکہ آپ حبیب اللہ ہیں, اب آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ آگے جائیں گے, لیکن مخلوقات میں سے اور کوئی آگے نہیں جا سکتا. چنانچہ حضور آگے بڑھے, اب آگے کیا دیکھا حضور نے کچھ نہیں بتایا. میں پورے وسوق سے آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سوائے اس کے کہ آپ یہ کہہ کے رک گئے ہیں کہ میں نے ایک ہموار جگہ دیکھی, آگے بڑھا تو نور کے پردے ہی پردے دیکھے, ادھر سے آواز آ رہی تھی کہ اور آگے ہو جاؤ اور میرے قریب ہو جاؤ. میں نے پیش کہا ہے رب العزت کو کہ قریب جا کر محسوس کیا تو میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا, اور پھر میں نے بارگاہ الہی میں حمد و ثنا پیش کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین لفظ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عربی زبان ہمیشہ ناز کرتی رہے گی کہ یہ تین لفظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے تھے، اس لیے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں ایک جہان معنی مضمر ہے۔ اب دیکھیں میں اس کا ایک ایک لفظ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کی وسعتوں کا خود جا کے گھر اندازہ کر لیجیے۔ التحیات کا معنی ہے تمام قولی عبادتیں، آپ زبان سے جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، جتنا اس سے مناجاتیں کر سکتے ہیں، جتنی اس کے قریب رہ کر اس سے سرگوشیاں کر سکتے ہیں، جتنی اس کے سامنے دعائیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ زبان جو کچھ کر سکتی ہے اور جتنی وسعتیں رکھتی ہے وہ ساری التحیات میں سمٹ آئی کہ یا اللہ ساری قولی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، صرف تیرے لیے، والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں کہ میں اپنے جسم و جان سے جو کچھ کر سکا ہوں آج تک اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں اور جو آئندہ کروں گا، یا اللہ وہ صرف تیرے لیے، کسی اور کے لیے، یہ جسم و جان بھی تیرا، اس کی صلاحیتیں بھی تیری، یہ زبان بھی تیری، اس کی زمزمہ زنجی بھی تیری، اس کی سرگوشیاں بھی تیری۔ اب اگر اقبال کے الفاظ مستعار لوں تو اس نے کہا تھا میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزویں میں میری، امیدیں میری، جستجو میں میری، یہی کچھ ہے ساقی متائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ تو کہا یا اللہ ساری قولی عبادتیں تیرے لیے، ساری فعلی عبادتیں تیرے لیے، اور ساری مالی عبادتیں تیرے لیے، اب بتائیے باقی کیا رہ گیا، یعنی میرا سارا جہاں تیرے لیے، میری پوری متاع بندگی تجھ پر نثار۔ ادھر سے اتنے مختصر جواب آیا اور اس کی وسعتوں کو ہم پھیلا بھی نہیں سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے۔ فرمایا السلام علیک ایہا النبی، اے نبی تجھ پر دنیا آخرت اور جتنی بھی قسم کی سلامتیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری تجھ پر قربان، میں دنیا اور آخرت کی سلامتیاں تیرے نام الاٹ کرتا، ساری عزتیں، سارے افتخار، ساری عظمتیں، دنیا میں کسی اور کا نام اس قدر نہیں لیا جائے گا جیسے تیرا لیا جائے گا، کسی کی عزت اس قدر نہیں ہوگی، کافر بھی لکھے گا نا دنیا کے سب سے بڑے لوگوں کا تذکرہ تو پہلے نمبر پر تیرا تذکرہ کرے گا، باوجود بدترین دشمن ہوں گے، لیکن جب وہ بیٹھ کر اس بات پر کبھی سیمینار کریں گے کہ بتاؤ لوگوں دنیا پر سب سے زیادہ کس آدمی نے اثر انداز ہو کے دکھایا ہے، تو وہ اتفاق پر اتفاق کریں گے کہ دنیا کا دھارا بدلنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، یہ سب کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ السلام میں چھپا ہوا، ساری سلامتیں تجھ پر، سلامتیاں تجھ پر قربان اے نبی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات پہنچی فرشتوں تک تو انہیں عاجزانہ درخواست کی کہ الہی ہمیں محروم نہ رکھا جائے اس سے، اس سلامتیاں کچھ ایسا ہمیں بھی دیا جائے، تو انہوں نے کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، ان کی کرم نوازیہ کو انہیں ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا، انہوں نے کہا سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد حضور نے وہ بات فرمائی جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہاں یہ سفر ختم ہو جاتا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ کے عظیم رسول دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ شہادت دی ہے اللہ کے نام کی، اپنے رسالت کی بھی، لیکن ہر ایک کی شہادت زمین تک رہی، اللہ نے جو اللہ کے آخری رسول نے اس کی الوہیت کی جو شہادت دی ہے وہ عالم لا مکان میں بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسالت کی بھی شہادت دی ہے تو عالم لا مکان میں بھی دی ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار کی جانب سے چار تحائف ملے، اب ظاہر ہے کہ بہت وقت ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، میں ان چار تحفوں کا ذکر وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ ان کا ذکر کروں، آج جو کچھ میں نے بعض واقعات کے حوالے سے جو حضور نے تفصیلی مشاہدے میں پہلے آسمان پہ دیکھے ہیں, جو کچھ میں نے عرض کیا ہے, میرے خیال میں ایک ایک بات ہمارے لیے بہت عبرت آموز بھی ہے, بہت سبق آموز بھی ہے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.